پیر 4 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. مشرق وسطی میں جنگ سے متاثر اور در بدر ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. علاقے شدت پسندوں اور فوجیوں کے قبضے میں تو آبادیاں پناہ گزین کیمپوں میں. کیوں؟ تجزیہ کار بولا،
ایک سب سے بڑا کرائسس ہے اس کا فیلئر آف گورننس. اگر ان کے پاس کچھ علاقہ ہو تو اس پر اگر سوورنٹی بھی ہے تو وہ اس کو گورن نہیں کرتے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنی ہیں. فلسطینیوں اور اسرائیل دونوں نے ایک دوسرے پر آج عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. اسرائیل نے آج غزہ کے کچھ علاقوں میں یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی شروع ہوتے ہی شمالی غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیل نے بمباری کی، جس میں ایک 8 سالہ لڑکی ہلاک جبکہ 20 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے اسرائیل میں راکٹ داغے ہیں. تاہم اتوار کی رات بھی شمالی غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں جبالیہ کے رہائشیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. ایک متاثرہ مقامی نے بی بی سی کو بتایا، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے گھر میں تھا جبکہ میرے برابر والے گھر پر حملہ ہوا، اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی، ہمیں خبردار بھی نہیں کیا گیا تھا، ہم نے وہاں سے خواتین اور بچوں کی لاشیں نکالی. یہ تھے جبالیہ کے ایک رہائشی کے الفاظ. شام میں فوج اور اسلامی شدت پسندوں کے درمیان 3 روز سے لڑائی جاری ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد شام کے لبنان سے منسلک سرحدی علاقے کی جانب فرار ہونے پر مجبور ہیں. ارسل کے علاقے میں جھڑپوں کا آغاز لبنانی فوجیوں کی جانب سے شام کی تنظیم النصرہ فرنٹ کے ایک مشتبہ ممبر کو حراست میں لیے جانے کے بعد ہوا. پاکستان میں فوجی حکام کے مطابق شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب اسب میں 2 سیکیورٹی اہلکار جبکہ 7 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ایک بیان کے مطابق شمالی وزیرستان میں میران شاہ دتاخیل روڈ کی کلیئرنس کے دوران فورسز نے دتاخیل بازار میں اس بک شدت پسندوں کے خفیہ ٹھکانوں پر اچانک حملہ کیا. اس کارروائی میں 7 شدت پسند ہلاک اور 2 سیکیورٹی اہلکار نائب صوبے دار مشکور اور لانس نائک ظہیر بھی ہلاک ہوئے ہیں. فوجی حکام نے شمالی وزیرستان کے اہم شہری علاقوں کو شدت پسندوں سے صاف کروانے کا دعویٰ بھی کیا ہے. ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں مڈھی روڈ پر خود ساختہ بم دھماکے میں مقامی روحانی اور سیاسی شخصیت فقیر جمشید سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کے رہائشی علاقے سے رینجرز نے ایک ٹارگٹ کلر سمیت 2 مبینہ ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ان کے گھر پر چھاپہ مار کر پڑوسی اور کارکن کو گرفتار کیا گیا. کراچی سے ریاض سہیل.
گزشتہ شب وسطی شہر کے علاقے پیر الہ بخش کالونی میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں رینجرز نے محاصرہ کر کر 3 افراد کو حراست میں لے لیا. ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ان کی گلی کو گھیرے میں لے کر سیکیورٹی کیمپ اکھاڑ دیا گیا اور ان کے 2 پڑوسیوں اور ایم کیو ایم کے کارکن شمشاد سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا گیا. بقول ان کے رینجرز لائسنس یافتہ اسلحہ بھی ساتھ لے گئی ہے. دوسری جانب رینجرز ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر کی گئی، جس میں مبینہ ٹارگٹ کلر شمشاد اور بھتہ خور یاسر کو اسلحے سمیت گرفتار کیا گیا. ترجمان کے مطابق شمشاد علی ایک سیاسی رہنما کا دستے راست ہے. مزید تفتیش جاری ہے اور تفتیش کا دائرہ کار سیاسی تنظیم کے ایک اہم رہنما تک بڑھایا جائے گا.
چین میں ریسکیو ورکر صوبہ یونان میں زلزلے کے مرکز تک پہنچ گئے ہیں. اتوار کو اس صوبے میں آنے والے زلزلے کی بدولت اب تک کم از کم 400 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. فوج، پولیس اور آگ بجھانے والے عملے کے ہزاروں اہلکار زلزلے سے متاثر علاقے میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں، جبکہ چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ نے امدادی کاموں کے جائزے کے لیے علاقے کا دورہ کیا ہے. ایتھوپیا میں دہشت گردی کے الزام میں گرفتار 9 صحافیوں اور بلاگرز کے مقدمے کی سماعت 20 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ ان افراد کو ضمانت پر بھی رہائی نہیں دی گئی. گرفتار کیے گئے 9 افراد میں سے اکثر کا تعلق سوشل میڈیا کے ایک سرگرم گروپ Zone 9 سے ہے، جنہیں حکام نے دہشت گردی کے الزامات کے تحت اپریل سے حراست میں رکھا ہوا ہے. یہ تمام صحافی اور بلاگرز اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہیں. آکسفرڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنے سے بچوں کی نشو و نما پر مثبت اثرات پڑتے ہیں. تفصیل کے ساتھ نوشین عباس.
سائنس دانوں نے اپنی تحقیق میں یہ پایا کہ جو بچے روزانہ ایک گھنٹے سے کم ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ ان بچوں کے مقابلے پر معاشرے سے زیادہ ہم آہنگ ہوتے ہیں جو ویڈیو گیمز بالکل نہیں کھیلتے، لیکن جو بچے روزانہ 3 گھنٹے سے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ مجموعی طور پر اپنی زندگی سے کم مطمئن پائے گئے ہیں. تجرباتی ماہر نفسیات ڈاکٹر اینڈرو زبلیسکی نے 10 سے 15 سال کی عمر کے 5,000 برطانوی بچوں کا سروے کیا. یہ تحقیق بچوں کی طبی جریدے پیڈیاٹرکس میں شائع ہوئی ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ٹھیک آج کے دن 100 سال پہلے جنگ عظیم تو شروع ہو چکی تھی، لیکن 100 سال پہلے آج کے دن برطانیہ اس جنگ عظیم اول میں شامل ہوا تھا. ابتدائی 6 ماہ کیسے رہے؟ ابتدائی دنوں میں کس پر کیا گزری؟ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام نے بی بی سی کے دیگر شعبوں کی طرح اس پر خصوصی پکچر گیلری بھی مرتب کی ہے، اور آگہی کے لیے اس سلسلے میں مضامین بھی آ رہے ہیں. ہو سکے تو ضرور دیکھیے گا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اور آئیے اب سیربین کے بڑے موضوع پہ نظر ڈالتے ہیں. اسرائیل نے امدادی کارروائیوں کے لیے غزہ کے کچھ علاقوں میں 7 گھنٹے کی یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا، جس کا چند گھنٹے تو پہلے آغاز ہوا تھا. تاہم ایک سینئر اسرائیلی فوجی اہلکار نے یہ بھی خبردار کیا کہ اس جنگ بندی کا اطلاق رفح کے قصبے میں نہیں ہوگا، جہاں اسرائیلی فوج مصروف عمل ہے، اور اگر حماس نے کوئی کارروائی کی تو اسرائیل اس کا جواب دے گا. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
غزہ کے رہائشی اسرائیل کی جانب سے فائر بندی کا اعلان ہوتے ہی ایک مرتبہ پھر گھروں سے باہر نکل آئے ہیں تاکہ ضروری سامان ذخیرہ کر سکیں. لین بیکر وسطی غزہ میں رہتی ہیں، ان کا کہنا ہے
لوگ سامان اکٹھا کرنے کی کوششوں میں ہیں، ہر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے، انہیں پانی چاہیے جو گھروں میں کم پڑ گیا ہے، وہ پانی کی بوتلیں اٹھائے ہوئے ہیں. ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی ضروریات کی چیزیں اکٹھی کر لے اس سے قبل کہ فائر بندی کی مدت ختم ہو جائے.
غزہ میں 7 گھنٹے کی فائر بندی معاہدے پر عمل تو شروع ہو گیا ہے، لیکن فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل نے اس عارضی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں ایک گھر کو نشانہ بنایا ہے. اس حملے میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ کمال ربائی ہیں جو اس حملے میں زخمی ہونے والے ایک بچے کے ساتھ ہسپتال میں موجود ہیں. کہہ رہے ہیں
یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے کیا کیا کہ اسے نشانہ بنایا گیا اور زخمی کیا گیا؟ کیا اس نے بندوق اٹھا رکھی ہے؟ اس بچے نے، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں. دیکھیں یہ بچہ، کیا یہ بندوق تھامے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ خالی ہاتھ ہے.
اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب تک حماس کی جانب سے ان پر راکٹ فائر کیے جاتے رہیں گے وہ بھی اپنے دفاع میں جوابی حملے جاری رکھیں گے. اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ترجمان پال ہرشن نے اپنے موجودہ لائحہ عمل کے بارے میں بتایا،
میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جب کہ ہم غزہ میں دہشت گردی کے لیے استعمال کی جانے والی سرنگوں کا خاتمہ کر رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ وہاں سے نکل بھی رہے ہیں. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں کے مکینوں سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں، بس انہیں احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ ہم نے بہت سے گھروں میں دھماکہ خیز مواد چھپا کر رکھا ہوا ہے جو لوگوں کے آنے جانے سے پھٹ سکتا ہے. لیکن جوں ہم غزہ کی پٹی کے مختلف حصوں میں اپنا کام ختم کرتے جا رہے ہیں ہم وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں.
انہوں نے مزید بتایا کہ اسرائیل نے سرنگوں کی تباہی کا جو کام شروع کیا تھا اس میں کامیابی قریب ہے، لیکن یہ کام ابھی ختم نہیں ہوا. ڈاکٹر صابری صدام جو کہ فلسطینی صدر محمود عباس کے مشیر ہیں کا کہنا ہے کہ دراصل اپنے دفاع میں حملے کرنے کا اسرائیلی جواز ہی امن کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. کہہ رہے ہیں
اسرائیل کی سلامتی اسی صورت ممکن ہوگی جب انصاف سے کام لیا جائے گا، اور اگر اسرائیل اپنا یہی فارمولا اپنائے رکھے گا کہ وہ یہاں اپنا قبضہ بھی جاری رکھے اور پھر اپنی سلامتی کا تقاضا بھی کرے تو یہ سراسر ناقابل برداشت بات ہے۔
حالیہ جنگ بندی معاہدے سے قبل گزشتہ روز رات بھر اسرائیلی کاروائیاں جاری رہیں جن میں کئی فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ شمالی غزہ میں جبالیہ کے رہائشی حامدی الکاہلوت ہیں جن کے عزیز و اقارب گزشتہ شب ہوئے اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گئے اور ان کے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ کہہ رہے ہیں،
میں اپنے گھر میں تھا اور میرا گھر اس گھر سے جڑا ہوا ہے جس کو نشانہ بنایا گیا اور اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ہمیں اس حملے کے لیے پہلے سے خبردار نہیں کیا گیا۔ ہم نے اس حملے میں مرنے والوں کو نکالا، چھوٹے بچوں اور عورتوں کو بھی۔
غزہ میں 8 جولائی سے شروع کی جانے والی اسرائیلی کارروائی میں اب تک 66 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق لڑائی میں 1740 فلسطینی ہلاک اور 9080 زخمی ہو چکے ہیں۔
یہ تھا بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے معصومہ ملک سے سنا۔ ادھر شام کی سرحد سے متصل لبنان کے ایک دیہات ارسل سے ہزاروں افراد محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں، جبکہ عراق کے چند اور دیہات پر شدت پسند تنظیم اسلامی سلطنت کے قبضے کے بعد مزید 2 لاکھ افراد گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ہمارا کمل۔
گزشتہ 3 روز سے جاری سرحدی کشیدگی میں اب تک 13 لبنانی ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم یہ علاقہ پہلے ہی شامی باغیوں اور لبنانی فوج کے حوالے سے کشیدہ تصور کیا جاتا ہے۔ لبنان کے سرحدی دیہات آرسل کے باشندوں کا کہنا ہے کہ وہ عارضی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سامان باندھ کر محفوظ مقامات کی جانب جا رہے ہیں۔ اس علاقے میں سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے۔ حالیہ کشیدگی کی وجہ سے وہاں ٹینکوں کا شور اور بمباری کے بعد سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ علاقے سے ہجرت کرنے والوں میں صرف لبنانی ہی نہیں بلکہ شامی پناہ گزین بھی شامل ہیں۔ لبنان کی مشرقی سرحد پر شامی باغیوں نے پہلا حملہ سنیچر کو کیا تھا، جس کے نتیجے میں لبنانی سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی میں مبینہ طور پر شام کے اسلامی شدت پسند گروہ النصرہ فرنٹ کے اراکین کو حراست میں لیا۔ سنیچر کو ہی شامی باغیوں نے قصبے کے ایک پولیس اسٹیشن پر حملے کے بعد اس کا کنٹرول حاصل کیا۔ یہ پولیس اسٹیشن دراصل شام کے متاثرین کی پناہ گاہ تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹر سے گفتگو میں النصرہ کے ترجمان نے اپنے رہنما عماد جمعہ، جنہیں اسی گاؤں کے قریب چیک پوسٹ پر حراست میں لیا گیا تھا، کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ گروہ شام میں القاعدہ کے ان حامی گروہوں میں سے ایک ہے جو شامی حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق شام کے ہمسایہ ملک لبنان کی آبادی 50 لاکھ ہے اور وہاں کل 10 لاکھ شامی باشندے پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب عراق کی صورتحال بھی کشیدہ ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ شمالی عراق کے مزید دیہات میں شدت پسندوں کے قبضے کے بعد وہاں کے 2 لاکھ مکین گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اسلامی اسٹیٹ ISIS کے مطابق انہوں نے شام کے قریب سنجار پر قبضہ کر لیا ہے۔ سنجار کا یہ علاقہ کردش یزیدیوں کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل اسی تنظیم نے زومن نامی دیہات اور کرد فوج کے کنٹرول سے تیل کے 2 ذخائر کا قبضہ حاصل کیا تھا۔ عراق کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کے مطابق عراق کے دیہات سنجار میں انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے اور اقوام متحدہ وہاں کے مکینوں کے تحفظ کے لیے فکر مند ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ صورتحال میں متاثرین کو مدد کی ضرورت ہے۔ نقل مکانی کرنے والے بہت سے افراد قریبی پہاڑوں میں موجود ہیں۔ عراق کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے عراق کے سب سے بڑے ڈیم موصل ڈیم کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔
تو یہ تو ہوئی شام کی صورتحال، جس کا احوال آپ نے حمیرہ کنول سے سنا، لیکن کبھی غور کیا کہ وہ لبنان ہو، شام ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کرنے پر کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ غزہ میں فلسطینی بند ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ اس پوری صورتحال پر میں نے ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی، جاننا چاہا کہ غزہ سے لے کر شام، عراق، لیبیا اور دیگر عرب یا مسلم ممالک میں ایسا کیوں ہے؟ در بدر ہونا کیا ان کا مقدر ہے؟
دیکھیے، اس کا تو ایکسپلینیشن شر تو کافی لمبا ہوگا، لیکن میں آپ کو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں کہ جو مسلم دنیا ان جنرل ہے اور جو خاص طور سے عربائز پارٹ جو ہے مسلم دنیا کی، وہ چند کرائسس سے گزر رہا ہے۔ ایک سب سے بڑا کرائسس ہے اس کا فیلئر آف گورننس کا، یعنی کہ وہ سیلف گورن کر ہی تک رہے۔ اگر ان کے پاس کچھ علاقہ ہو تو اس پر اگر سوورنٹی بھی ہے ان کی, یعنی حاکمیاں بھی اگر ان کی ہے, تو وہ اس کو گورن نہیں کر کر. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ غزہ میں اس طرح کی جنگ 212 میں بھی ہوئی تھی اور اب بھی ہوئی 2 سال, اور 2 سال میں کافی سخت اس کے اوپر سینکشنز تھے, بلاکیٹ تھا, لیکن اس کے باوجود حماس نے اپنی توجہ ٹنلز اور راکٹس پہ دی ہے. جس طرح کے اس نے راکٹ اس بار مارے ہیں پہلے اس کے پاس نہیں تھے, پچھلے 2 سال میں یہ راکٹ اس نے حاصل کیے ہیں اور ٹنلز کو ایکسپینڈ کیے ہیں. یا ٹنلز اور راکٹس کیا یہ اپنی یوں کہیے کہ ان کے عوام کے لیے ویلفیئر تھا؟ یہ تو فوکس عوام کی ویلفیئر پہ نہیں, بلکہ یہ جنگ میں, یہ دشمنی میں, یہ ہیٹریڈ پہ, اس طرح کی چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ ہے. یعنی اس ملکوں میں, سیریا لے لیں, ایجپٹ لے لیں, پاکستان لے لیں یا عراق لے لیں, اس میں سول سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنس پہ, اداروں پہ, یونیورسٹیز پہ, روڈوں پہ, ان پہ خرچہ بالکل نہیں, بلکہ صرف ہتھیاروں پہ خرچہ ہوتا رہتا ہے.
ڈاکٹر مقتدر, لبنان اور شام سے ہزاروں سرحد والے گاؤں چھوڑ کر بھاگے ہیں, مجبور ہوئے ہیں.
ہاں دیکھیے, ایک تو ایک کہ یہ جو بارڈرز ہیں بہت پورس ہو چکے ہیں. مثال کے طور پہ جو سیریا میں جو جنگ ہوئی ہے پچھلے دو تین سال سے جو جنگ چل رہی ہے, اس کے وجہ سے اس کے جو نیو ریفیوجیز ہیں وہ ترکی, جارڈن, لبنان کی طرف بھاگ چکے ہیں. تھوڑے ایجپٹ بھی گئے تھے, وہاں سے بھگا دیا گیا ان کو. تو یہ جتنے بھی ایریا میں وہ جیسا ریفیوجیز جاتے ہیں, ریفیوجیز کے ساتھ وہ لوگ بھی جاتے ہیں جن کے سمپتیز ریبلز کے ساتھ ہیں. یوں دیکھیں, اگر 16-17 سال کا بچہ 3 سال پہلے وہ بارڈر کراس کر لیا لبنان میں, آج وہ 22-21 سال کا ہے, اس کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بچے میڈیسن, انجینئرنگ وغیرہ کر رہے تھے سیریا میں, وہ یہ ساری چیزیں عربک میں کر رہے تھے. جب وہ لبنان پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ لبنان میں انگلش میں پڑھایا جاتا ہے یا فرینچ میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ اپنی ایجوکیشن بھی کنٹینیو نہیں کر سک رہے ہیں جو سیرین ریفیوجیز ہیں, اور ان کو وہاں پہ جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ جابس کریں گے تو لوکلس کے جابس چلے جائیں گے. تو ان کے پاس کوئی مستقبل ہی نہیں ہے, نہ تعلیم میں مستقبل ہے, نہ امپلائمنٹ میں ہے, نہ آنٹرپرینورس میں ہے. تو بس وہ کریں تو کیا کریں.
جس انسانی المیہ کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, انگلی اٹھا رہے ہیں, اسی پہ ذرا سا بات کریں. ڈاکٹر مقتدر, علاقے فوجوں کے قبضوں میں ہیں, آبادیاں کیمپوں میں ہیں, تو یہ جو لوگ ہیں ان کو تحفظ کب نصیب ہوگا؟
دیکھیے, ہمیشہ سمجھنا, لوگوں کو بات یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ پیس ایک ریوارڈ ہے, اور پیس کے لیے دے ہیو ٹو اسٹرگل, ان کو اپنے سیکریفائز کرنا پڑے گا, ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن وہاں پہ جو سب جو سیاست چل رہی ہے, خاص طور پہ آج کل مڈل ایسٹ میں, وہ ونر ٹیک آل والی سیاست ہے. یعنی وہ ہر چیز لینا چاہ رہے ہیں, حکومت بھی چاہیے ان کو, اس کے ساتھ تیل بھی چاہیے, اس کے ساتھ دولت بھی چاہیے. مثال کے طور پہ جب عراق میں ٹرانسفارمیشن آیا تو عراق کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ ایک ڈیموکریسی اسٹیبلش کر سکتے, اپنے ملک کو پھر سے ڈیولپ کر سکتے, اور سارے کی سارا بل وہ واشنگٹن بھیجا دے سکتے تھے, امریکہ کے خرچے پہ وہ ایک نیا ملک بنا سکتے تھے, جس طرح سے ساؤتھ کوریا بن گیا, ویسٹ جرمنی بن گیا, جاپان بن گیا. لیکن انہوں نے صرف شیعوں نے پاور کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کی, تیل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, اور سنیوں کو بالکل مارجنلائز کر دیا, ان کو کچھ بھی نہیں دیا. ونر ٹیک آل والی پالیٹکس. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے جنگ کے, اور اس جنگ کی بیسس پہ وہ کافی حاصل کرتے ہیں. انہوں نے بینکوں لوٹے ہیں, انہوں نے تیل کو لوٹ لیا ہے اور بیچ رہے ہیں. یہ جو آئیسس ہے وہ کافی, ان کے پاس 2-3 بلین ڈالر کی مال, کم سے کم اتنی ایسٹس مل گئے ہیں. وہ تیل بیچ رہے ہیں ریفائنری سے نکال کر, وہ بینکوں سے لوٹ رہے ہیں, یورپینز کو کڈنیپ کر کے وہ ملینز آف ڈالرز کے رینسم لے رہے ہیں. ان کے لیے آلٹرنیٹ اکانومی پیدا کر لی ہے انہوں نے اپنے لیے.
یہ جو بچے کیمپوں میں پل کے بڑے ہو گئے, ان کی شناخت کیا ہوگی؟ ان کو کون سا ملک, ان کا ملک کون سا ہے, ان کا مستقبل کیا ہے؟
مستقبل چھوڑیں آپ, ان کے لیے ایک تو ایک ان کا قبیلہ, ان کا مذہب, ان کا وطن, اور ان کے لوگوں نے آلریڈی ان کو دھوکہ دے چکا ہے. تو وہ ایک نئے فیوچر کی تلاش میں ہیں, اور وہ جو آرڈر کی بات کرتے ہیں, ہم عرب نیشنلزم لے لیں یا اسلامزم لے لیں یا پرانے ٹرائب سوشلسٹ آئیڈیا, وہ سب فیل ہو چکے ہیں وہاں پہ, اور کوئی اپرچونیٹی ہی نہیں.
یہ تھے ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ سے ڈاکٹر مقتدر خان. حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, لیکن اب ایک ذرا دوسرے موضوع پہ نظر ڈالتے ہیں. پاکستان میں حکومت کی ناک تلے کالعدم مذہبی تنظیمیں بنو میں آئے ہوئے بے گھر قبائلیوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے, لیکن حکومت ان کی موجودگی سے انکار کرتی ہے. پابندی کے بعد یہ تنظیمیں نام بدل بدل کر ماضی میں بھی زلزلے اور سیلاب کے متاثرین کی مدد کرتی رہیں. حکومت خود تسلیم کرتی ہے کہ انتہا پسندی کے خلاف جنگ تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب شمالی وزیرستان کے آپریشن کے بعد آئی ڈی پیز حکومت سے خوش ہو کر واپس اپنے گھروں کو لوٹیں. تو آئی ڈی پیز کے ساتھ کیا سلوک ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, ماجرا اصل میں کیا ہے, اور کیا آنکھ بند کر لینے سے بھاگتے ہوئے تیز خرگوش رک جائیں گے یا ادھر ادھر چھپ جائیں گے؟ ہماری ساتھی ارم عباسی نے اسی صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے.
پہلے زلزلے, پھر سیلاب, اور اب شمالی وزیرستان کے بے گھر لوگوں کی خدمت کے لیے بنو میں کالعدم جماعت الدعویٰ کی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن سرگرم ہے. بنو کے ایک مدرسے میں بے گھر قبائلیوں سے ملنے گئی تو المرکز اسلامی کا یہ مدرسہ اب فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی جانب سے شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز کا کیمپ بن چکا ہے. یہاں دیگر ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ بچوں کو خصوصی مذہبی تعلیم بھی دی جاتی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے المرکز اسلامی کے رہنما نصیر علی شاہ نے بتایا,
اپنے پاس تقریباً 100 اور باقی اپنے بہاف پہ جو علاقے میں کیے 200 فیملی ہمارے ساتھ ہیں, تو اس کے پورے لسٹ سارے کچھ اندراج ہمارے ساتھ ہے, راشن جو بھی آئی ڈی پیز کا خدمت ہو تو کرتے ہیں.
میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اخراجات اٹھانے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟
اپنے آپ جو ادھر لوگ ہیں فرض کا, حکومت اور این جی او سے بالکل اس طرح تو ادھر نہیں آئے ہوئے, یہ ایف آئی ایف والے جو ہیں تھوڑا بہت یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے, باقی الخیر فاؤنڈیشن والے ہیں, ہمارا اپنا ٹرسٹ ہے مولانا نصیب علی شاہ ٹرسٹ اور اپنا ایک ادارہ ہے المرکز الاسلامی کے نام سے, اس بہاف پہ ہم کرتے ہیں, اداروں سے بھی تعاون کے درخواست وغیرہ کرتے ہیں, باقی اپنا جو ہمارے ساتھ فنڈنگ ہو تو ہم کرتے ہیں.
جماعت الدعویٰ پر 6 سال پہلے اقوام متحدہ نے پابندی عائد کی تھی. فلاح انسانیت فاؤنڈیشن جماعت الدعویٰ کی فلاحی تنظیم ہے. متعدد تنظیمیں فلاح انسانیت کے تحت بنو کے آئی ڈی پی کیمپس میں کام کر رہی ہیں. ان میں المرکز اسلامی, الخیر فاؤنڈیشن اور مولانا نصیب علی شاہ ٹرسٹ شامل ہیں. تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ بنو میں کوئی بھی کالعدم تنظیم کام نہیں کر رہی. اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بنو کے کمشنر سید محسن شاہ نے کہا,
اٹس ناٹ اے جہادی آرگنائزیشن, یہ کوئی ایسی جہادی نہیں ہے, اس میں یہ ہیومینٹیرین آپ کہہ سکتے ہیں, ہاں اب اس کو ویریفائی کریں گے, مگر اس فار ایز آئی نو کہ وہ نہیں ہے ٹوٹلی دیئر ہیومینٹیرین. ہم نے جو لوکل ہمارے جو سورسز ہیں تو ہم نے یہی کہا تھا کہ دس شوڈ بی بینڈ وین دے کوائنڈ اپونٹ, ہم نے انکوائری پراپر انکوائری کی فرام دی پولیس اینڈ دی اسپیشل برانچ, تو کہہ رہے کہ نہیں دس ہیومینٹیرین آرگنائزیشن آپ کر سکتے ہیں, اس پہ مطلب لوگ سارٹ آف ڈونرز این جی اوز کہہ سکتے ہیں آپ, بٹ ناٹ دیٹ ٹائپ آف.
قیام پاکستان سے حکومتی غفلت کا شکار ہونے والے وزیرستان کے بعض آئی ڈی پیز حکومت کی بجائے مذہبی تنظیموں پر انحصار کر رہے ہیں. میں نے میران شاہ سے نقل مکانی کرنے والے قبائلیوں سے پوچھا کہ وہ حکومت کے کیمپ کی بجائے یہاں کیوں ہیں.
یہ ہر لوگوں نے جو ہمارے کو خدمت کیا ہے, ہر لوگوں نے کیا ہے, حکومت نے کچھ نہیں کیا, حکومت نے ہمارے کو بہت نقصان دیا ہے, ہمارے تقریباً کروڑ کا نقصان ہوا ہے, اور حکومت نے ہمارے کو کچھ رقم تو دیا ہے, سامان دیا ہے, وہ بہت بیسی کے ساتھ دے رہا ہے, کیونکہ ہم لکیر میں صبح سے کھڑے ہوتے شام تک مار پیٹ دیتا ہے, سب کچھ ہمارے کو بہت بےزتی ہوتا ہے.
حکومت سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہے, مزید جماعتی جتنی بھی ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا کوآپریشن کرائے, ہم اس سے مطمئن ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اور بھی ہمارے ساتھ کوآپریشن کرے. حکومت میں مسئلے ہے اس کے ساتھ, جتنے بھی پوائنٹ ہے وہ کم ہے.
اگر حکومت ان قبائلیوں کی مناسب دیکھ بھال نہیں کرتی تو اس خطے کا غم و غصہ ایک مرتبہ پھر ریاست کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے. ان حالات میں قبائلی کس کی بات سنیں گے؟ اس سلسلے میں سینئر صحافی وسعت اللہ خان نے کہا,
اگر میں بھوکے کو کھانا دوں گا تو یقیناً وہ میری بات سنے گا, اگر میں کسی بیمار کا علاج کروں گا یقیناً وہ میری بات اس آدمی کے نسبت زیادہ غور سے سنے گا جو صرف اس سے ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے. تو اس طرح تو اثر ہو سکتا ہے, لیکن کھلم کھلا شاید وہ بھی اتنی ذہین تنظیم ہے کہ ایسا نہیں کرتی.
ماہرین کو خدشہ ہے کہ ان مبینہ شدت پسند گروہوں سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کی اس موقع پر سرگرمیاں وقتی فائدہ تو دے سکتی ہیں, لیکن مستقبل میں طویل مدتی مسائل کو جنم بھی دے سکتی ہیں. پاکستانی قانون کے مطابق کالعدم تنظیمیں نام بدل کر بھی پاکستان میں فلاحی سرگرمیاں سر انجام نہیں دے سکتی ہیں. تاہم اس پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے اس پر رائے منقسم ہے. ارم عباسی, بی بی سی, بنو.
ارم عباسی نے اپنی رپورٹ اس جملے پہ لا کے ختم کی کہ بعض تنظیمیں نام بدل بدل کر بھی آ رہی ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ کر کیا رہے ہیں؟ قانونی اور غیر قانونی ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ اس سب کا تجزیہ تو ہونا چاہیے نا. اس کے لیے میں نے زحمت دی ہے نجی اور غیر سرکاری قانونی اور غیر قانونی تنظیموں پر کام کرنے والے تجزیہ کار عامر رانا کو, جو پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن یہ ذکر ذرا دیر بعد آنے کو ہے. اور ہاں, ایم کیو ایم کے رہنما کے گھر کے بغل میں چھاپا پڑا, گرفتاری ہوئی, علاقے میں خاصی صورتحال کشیدہ بتائی جاتی ہے. یہ احوال بھی سیربین میں آنے کو ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کے ساتھ.
جسٹس ریٹائرڈ محمد سائر علی پاکستان کرکٹ بورڈ کے الیکشن کمشنر مقرر کر دیے گئے ہیں. وہ ایک ماہ کے دوران کرکٹ بورڈ کے الیکشن کرائیں گے. اس سلسلے میں جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیراعظم نے نجم سیٹھی اور شہریار خان کو پی سی بی کے گورننگ بورڈ میں نامزد کیا ہے. 20ویں کامن ویلتھ گیمز گلاسگو میں ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام کو پہنچ گئے. انگلینڈ نے 28 سال میں پہلی مرتبہ سب سے زیادہ تمغے حاصل کیے, جن کی تعداد 174 ہے. ان میں 58 طلائی تمغے شامل ہیں. پاکستان 12 کھیلوں میں شرکت کر کے صرف 4 تمغے ہی حاصل کر سکا, جن میں چاندی کے 3 اور کانسی کا 1 تمغہ شامل ہے. اس طرح پاکستان ان مقابلوں میں 23ویں نمبر پر رہا. یہ یوزین بولٹ ہیں, جنہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں صرف 4 ضرب 100 میٹرز میں حصہ لیتے ہوئے طلائی تمغہ جیتا. وہ کہہ رہے ہیں, یہ کھیل ہے, سب نے بہترین کارکردگی کی اپنے طور پر کوشش کی اور اس میں کامیاب رہے. میرے لیے بھی سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک رہا. یوزین بولٹ نے آئندہ صرف 200 میٹرز پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ 100 میٹرز میں وہ بہت کچھ کر چکے ہیں. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بدھ سے گول میں شروع ہو رہا ہے, اور کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ سری لنکا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز پاکستان کے نقطۂ نظر سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں.
آئی تھنک بڑا اچھا چانس ہے ہمارے پاس, اور ایک بڑی موٹیویشن بھی ہے, کیونکہ کافی عرصے سے ہم لوگ اس چیز کو مس کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پاکستان ٹیم جو ہے وہ ٹیسٹ میں ٹاپ پوزیشن پہ آئے. تو اچھا چانس ہے ہمارے پاس, کوشش کریں گے کہ اس کو گریب کریں. دونوں سیریز اگر ہم اچھی کھیلتے ہیں تو آئی تھنک ہمارے پاس ایک اپرچونیٹی ہے کہ ہم لوگ ٹاپ پوزیشن پہ پہنچے.
سری لنکن فاسٹ بالر سرنگا لکمل ٹخنے میں تکلیف کے سبب پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. پاکستان میں 14 اگست کو کیا ہوگا؟ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں جواب کے لیے, لیکن واقعی اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو کیا حال نکلے گا؟ یہ سیربین کا موضوع ہے, ذرا دیر بعد آنے کو ہے. فی الوقت سیربین کا نصف آیا ہے, اور اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. آج خبروں کا مورچہ سنبھال رکھا ہے شمائلہ خان نے.
فلسطینیوں اور اسرائیل دونوں نے ایک دوسرے پر آج چند گھنٹوں کے لیے ہوئی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. شام میں فوج اور اسلامی شدت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے ہزاروں افراد شام کے لبنان سے منسلک سرحدی علاقے کی جانب فرار ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں. پاکستان میں فوجی حکام کے مطابق شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم میں 2 سیکیورٹی اہلکار جبکہ 7 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ چین میں صوبہ یونان میں زلزلے کے بعد امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس زلزلے میں کم از کم 400 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیراعظم لی کی چیانگ نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا ہے۔ برطانیہ اور بیلجیم کے جنگ عظیم اول میں حصہ لینے کے 100 سال مکمل ہونے پر دونوں ممالک میں تقریبات منعقد کی گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے شمائلہ خان سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے اس موضوع کی طرف لوٹتے ہیں جس پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ تجزیے کے لیے عامر رانا آنے کو ہیں۔ نجی اور غیر سرکاری قانونی اور غیر قانونی یا کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کے بارے میں نے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈی کے عامر رانا سے بات کی اور ان سے ان تنظیموں کے نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والے اغراض و مقاصد جاننے چاہے۔ یہ تو پتہ ہے نا آپ کو کہ ان سے مجھے بات چیت اصل میں ارم عباسی کی تفصیلی رپورٹ کے تناظر میں کرنی پڑی۔
دیکھیے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ یہ آئی ڈی پیز کے کیمپس میں کام کر رہی ہیں، یا کشمیر میں جب آرتھ کویک کا مسئلہ تھا یا سیلاب تھے، یہ تنظیمیں آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گی اور کوئک رسپانس فورسز ان کی بنی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت لگتا یہی ہے کہ ایک مؤثر جو چیریٹی جو فورس پاکستان میں ہے وہ کالعدم عسکری تنظیموں کے چیریٹی ونگز ہیں یا پھر مذہبی جماعتوں کے چیریٹی ونگز ہیں، انہوں نے یہ کام سنبھال لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ گیپ موجود تھا جس کو ریاست نے بھی فل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جو ہماری جو دیگر جو سیکولر یا جنہیں ہم کہیں کہ ماڈریٹ لیننگ رکھنے والی جو رفاعی ادارے تھے، انہوں نے بھی اس طرف کوئی ایسا بھرپور جواب دینے کی کوشش نہیں
تو کی۔ عامر رانا صاحب، ان تنظیموں کا جن کو ہم کالعدم تنظیمیں کہتے ہیں، کہ جن کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے لیکن ان کا وجود ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا وجود نہیں ہے، کہ یہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا مقصد ہے کیا؟
دیکھیے، یہ اس سوال کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کون سی تنظیمیں کالعدم ہیں۔ بہت ساری مذہبی جماعتیں جیسے جماعت اسلامی کے کبھی چیریٹی ونگ ہیں، وہ بھی ہیں۔ ہاں، 2 کالعدم تنظیمیں ایسی ہیں جن کے جو چیریٹی ونگ بڑے فعال ہیں۔ ایک تو جماعت الدعویٰ کا فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہے، یا پھر الرحمت ٹرسٹ ہے جس کا تعلق جیش محمد سے ہے۔ یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ ہے قانون ساز اداروں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، کہ مختلف ناموں کے ساتھ یہ دوبارہ سرگرم ہو جاتی ہیں۔ یقیناً ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے لیے سپورٹ بیس کو انٹیکٹ رکھیں، ریکروٹمنٹ بھی ان کا مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو ریاست کے لیے اور معاشرے کے لیے، یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو، ایک ایسے نقطۂ نظر کو فروغ دے رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں جا کے ان عسکری دھاروں کے ساتھ مل جاتا ہے جو کبھی نہ کبھی جا کے ریاست کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ کیوں آپریٹ کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے، ان کا سب سے بڑا جواب یہ ہے، اور ریاست کے بعض ادارے بھی اس لیے ان کو اس لیے ٹالریٹ کرتے ہیں کہ ابھی انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے۔ تو یہ ایک خاصا گمبھیر مسئلہ ہے۔
اچھا، اس میں کتنی حقیقت ہے عامر رانا صاحب، کہ یہ ایسی تنظیمیں جو کالعدم ہو یا نہ ہو، ان کی رینکنگ میں، ان میں بھرتی میں، ان کی تعداد میں اور ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس اضافے کے بارے میں کچھ کہیے گا؟
اچھا دیکھیے، یہ بھی کوئی یکساں نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ کچھ چیریٹیز ایسی ہیں جن کا پھیلاؤ اور جن کی آؤٹ ریچ بھی بڑھ رہی ہے اور ہیومن ریسورس بڑھ رہا ہے، وہ ہیں اندرون سندھ میں جو کام کر رہی ہیں۔ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جن کا انفلوئنس جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کے اندر ہے۔ لیکن یہ جو رجحان تھا ان تنظیموں کی طرف، ان کے میں شامل ہونے کا، وہ نسبتاً کم ہوا ہے۔ وہ کیونکہ ایک خاص بیک گراؤنڈ کے لوگ ان تنظیموں میں شمولیت اختیار کرتے تھے، وہ براہ راست اب کوشش کرتے ہیں کہ ان تنظیموں میں شامل ہوں جو عسکری جد و جہد میں شامل ہیں، خواہ وہ تحریک طالبان پاکستان ہے یا لشکر جھنگوی ہے یا پھر پنجابی طالبان کے مختلف فیکشنز ہیں۔ تو ان کی طرف توجہ جو ہے نسبتاً گزشتہ سالوں میں کم ہوئی ہے.
تو کیا کہیں گے عامر رانا صاحب, ان کی موجودگی کیا پتہ دیتی ہے, یہ کہ بہت طاقتور ہیں, ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں تنظیمیں, یا یہ حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے, یا یہ کہ حکومت کو پتہ تو ہے لیکن وہ جانتے بوجھتے آنکھیں بند رکھتی ہے, یا بقول اگر یہ شاعری ہوتی تو بقول شاعر تجاہل عارفانہ سے کام لیتی ہے.
بالکل یہ دونوں سطح کا مسئلہ ہے. ایک تو حکومت کو پتہ تو ہے کہ یہ کس قسم کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں, کیونکہ جتنے بھی گروہ پیدا ہوئے اور جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ شروع میں انہیں تنظیموں سے الگ ہو کے ایک نئے دھڑے بنے تھے. پھر اس کے اندر ایک احساس ہے حکومت کو کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ تو کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن پھر کیپیسٹی کا مسئلہ بھی ہے کہ اچھا اگر یہ تھریٹ ہے تو اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے. اگر آپ نے کچھ تنظیموں کو کالعدم قرار دیا ہے تو اس کے میکانزم کیا ہو کہ اس کو انفورس کیا جائے. تو یہ کئی طرح کے مسائل ہیں.
یہ تھے تجزیہ کار عامر رانا جو غیر قانونی اور قانونی تنظیموں کی سرگرمیوں پہ بات کر رہے تھے. عامر رانا کا تعلق پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز سے ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں دیسی ساخت کے ایک بم دھماکے میں مقامی روحانی اور سیاسی شخصیت فقیر جمشید سمیت دو افراد ہلاک ہوئے ہیں. پولیس کہتی ہے کہ جنوبی وزیرستان سے شدت پسند اس علاقے میں کارروائیاں کر رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ واقعہ تحصیل کلاچی سے 5 کلومیٹر دور زیر تعمیر سڑک پر اس وقت پیش آیا جب فقیر جمشید معمول کے مطابق اپنے گاؤں کی جانب جا رہے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے دیسی ساختہ بم راستے میں نصب کر رکھا تھا. دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا ہے جس میں حکام کے مطابق 10 سے 15 کلو گرام بارودی مواد رکھا گیا تھا. فقیر جمشید کلاچی میں واقع نوری دربار کے سجادہ نشین تھے. گزشتہ انتخابات میں انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے. مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان سرائے کی پارٹی سے وابستگی اختیار کر لی تھی. ان کے بھائی فقیر ہارون کے مطابق ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی انہیں کوئی دھمکیاں موصول ہوئی تھیں.
جب سے شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا سارا مسئلہ ہمارے علاقے پہ گر رہا ہے. اغوا کے واقعات بھی بڑھ گئے ہیں, ٹارگیٹ کلنگ بھی شروع ہوا ہے, اغوا برائے تاوان بھی ہے. نہیں معلوم ہے تو پولیس والوں کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اپنی طرف سے تو وہ کر رہے ہوں گے. یہ علاقہ حالت جنگ میں ہے, یہاں پہ اب کیا کیا جا سکتا ہے. خود بھی قربانی دے رہی ہے, وہ تو آلریڈی لگی ہوئی ہیں اپنے کام میں.
کلاچی اور اس کے مضافات میں کچھ عرصے سے حالات انتہائی کشیدہ ہیں. کلاچی کے قریب درابن روڈ سے ایک چینی سیاح اور دو سکھوں کے اغوا کے واقعات پیش آ چکے ہیں, جبکہ کلاچی میں گزشتہ سال تحریک انصاف کے وزیر قانون اسرار اللہ گنڈاپور کو خودکش حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا. سپرنٹینڈنٹ پولیس ڈیرہ اسماعیل خان صادق حسین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ علاقہ جنوبی وزیرستان کے انتہائی قریب واقع ہے.
آمنا سامنا ہو جائے تو وہ ظاہر ہے وہ پولیس کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں, پولیس بھی جوابی کاروائی میں ان کے اوپر حملہ کرتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علاقے کی ٹیرین اس طرح کی ہے, وہاں پہ آپ اگر جاتے ہیں تو 2 سے 3 گھنٹے آپ کو پہاڑ کے دامن تک پہنچنے میں لگ جاتے ہیں. وہ ہائٹ پہ ہوتے ہیں, ان کو وہ ویزیبل ہوتی ہے کہ پولیس کی یا فوج کی گاڑیاں آ رہی ہیں, تو ان کے لیے وہاں سے اسکیپ ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آرمی کے ساتھ مل کے ہم ایک پلان بنا رہے ہیں کہ مشترکہ کوئی ایکشن لیا جائے جس میں ہمیں ہیلی کی مدد بھی ہو جائے, تاکہ ہیلی کے ذریعے پھر ہم ان کی موومنٹ کو بھی مانیٹر کریں, اور اگر ممکن ہو تو ہیلی کے ذریعے بھی ان کو وہاں سے اٹیک کیا جا سکے.
انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں پولیس نے کچھ کامیاب کاروائیاں کی ہیں, جیسے ایک شدت پسند کمانڈر حکمت اللہ عرف متی کو پولیس نے ہلاک کر دیا تھا.
اب کسی حد تک یہ کنٹرولڈ ہے, ورنہ یہ علاقہ گنڈا پوروں کا علاقہ ہے, اور گنڈا پور طالبان ایک علیحدہ سے ایک گروپ ہے جو کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ منسلک ہے. تو اس ایریا میں جو سب سے یوں کہہ لیں کہ جو خطرناک دور تھا وہ تو 2007 2008 اور 2009 والا دور تھا. اب تو اگر اس حساب سے ہم کمپیئر کریں تو اب تو حالات نارمل ہیں.
ایسی اطلاعات ہیں کہ اس علاقے میں شدت پسندوں کے علاوہ بڑی تعداد میں جرائم پیشہ افراد بھی روپوش ہیں, جس وجہ سے اس علاقے میں چوریوں اور ڈکیتیوں کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پشاور کے بعد آئیے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا رخ کرتے ہیں. وہاں متحدہ قومی موومنٹ رینجرز میں کشیدگی کی اطلاعات ہیں. رینجرز نے ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار کے رہائشی علاقے سے ایک ٹارگٹ کلر سمیت دو مبینہ ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے, جبکہ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ چھاپہ مار کر پڑوسی اور کارکن کو گرفتار کیا گیا ہے. ایم کیو ایم کا الزام ہے کہ اس کارروائی کا مقصد اسے دھمکانا ہے. رینجرز کا الزام ہے کہ گرفتار ملزم کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے اور وہ ایک ٹارگٹ کلنگ ٹیم کا سربراہ ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
گزشتہ شب وسطی شہر کے علاقے پیر الہی بخش کالونی میں یہ واقعہ پیش آیا, جہاں رینجرز نے محاصرہ کر کر دو افراد کو حراست میں لے لیا. ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ان کی گلی کو گھیرے میں لے کر سیکیورٹی کیمپ اکھاڑ دیا گیا اور ان کے دو پڑوسیوں اور ایم کیو ایم کے کارکن شمشاد سمیت تین افراد کو گرفتار کیا گیا. بقول ان کے, رینجرز لائسنس یافتہ اسلحہ بھی ساتھ لے گئی ہے.
پولیس ہو یا رینجرز ہو, جب کسی گلی کا محلے کا چھاپا ڈالا گیا تو ہماری طرف سے ہمیشہ تعاون ہوا اور کوئی فزیکل مزاحمت نہیں ہوئی اور اس کے خلاف کہیں پر کوئی مدافعت نہیں ہوئی, کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں ہمارا تو اتنا تعاون ہے, اس کا نوٹس لینا چاہیے حکومت سندھ کو, وزیر اعلیٰ سندھ کو, ڈی جی رینجرز کو اور کور کمانڈر صاحب.
دوسری جانب رینجر ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر سے دو گلیاں چھوڑ کر کی گئی, جس پہ مبینہ ٹارگٹ کلر شمشاد اور بتاخور یاسر کو اسلحے سمیت گرفتار کیا گیا. رینجر ترجمان نے واضح کیا کہ اس کاروائی کے دوران علاقے سے نہ کوئی بیریئر ہٹایا گیا اور نہ ہی مزید گرفتاری کی گئی. ترجمان کے مطابق در حقیقت پروپوگنڈا کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے, لیکن ملزمان کے خلاف کاروائی جاری رہے گی. واضح ہے کہ اتوار کی شام متحدہ کمیونٹ کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے پریس کانفرنس کر کر پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ علامہ طاہر القادری سے اظہار یکجہتی کا اعلان کیا تھا, جس کے چند گھنٹے کے بعد رینجرز کی یہ کاروائی سامنے آئی. چھاپے اور گرفتاریوں کے خلاف ایم کیو ایم کے کارکنوں نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا. رابطہ کمیٹی کے رکن قنور نوید کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر پر چھاپہ مار کر جماعت کو دھمکایا گیا ہے. قنور جمیل نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کراچی آپریشن پر تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں. اس کے دوران ان کے کئی کارکنوں کی گمشدگی اور ہلاکتوں کے واقعات پیش آ چکے ہیں. ان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے جو آپریشن کی نگرانی کرے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا.
کہ یہ ایم کیو ایم کو ایک واضح تھریٹ دیا گیا ہے اور اس کو جو وہ پاکستان کی سیاست میں جو اپنا جمہوری کردار ادا کر رہی ہے, اس جمہوری کردار کو ادا کرنے سے روکنے کی ایک کوشش ہے. اب ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں سے, رابطہ کمیٹی کی جانب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کی کاروائیوں سے خوف زدہ نہ ہو اور اشتعال میں نہ آئیں اور پر امن رہیں. اس کے لیے ہم تمام ایوانوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں.
اس پریس کانفرنس سے پہلے رینجرز کے ترجمان نے ایک اور اعلامیہ جاری کیا, جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ شب گرفتار کیے گئے مبینہ ٹارگٹ کلر شمشاد علی کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے, جو ایک سیاسی رہنما کا دستے راست بتایا جاتا ہے جو انہی کے احکامات پر کئی جرائم میں ملوث رہا ہے. رینجرز نے گرفتاری کے چند گھنٹوں کے بعد یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ملزم نے ابتدائی تفتیش میں 12 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف کیا ہے, جن میں 3 پولیس اہلکار شامل ہیں جو کہ نیو ٹاؤن تھانے میں تعینات تھے. اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزم شمشاد ٹارگٹ کلنگ ٹیم کا سربراہ ہے اور اس کے احکامات پر 35 افراد کا قتل کیا گیا. اس کے علاوہ وہ بھتہ خوری میں بھی ملوث رہا ہے, جس سے حاصل شدہ رقم سیاسی تنظیم کے ایک رہنما کو پہنچائی جاتی تھی. رینجرز کے ترجمان کے مطابق ملزم کے ایم سی کا ملازم ہے اور وہاں سے بھی غیر قانونی رقم گبن کر کر سیاسی شخصیات کو پہنچاتا رہا ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے اور تفتیش کا دائرہ کار سیاسی تنظیم کے ایک اہم رہنما تک بڑھایا جائے گا, تاکہ نام نیاز سیاسی رہنما کا اصل چہرہ عوام کو دکھایا جا سکے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
گوجرانوالہ کے شہری علاقے رفعت کالونی میں فیس بک پر مبینہ طور پر توہین مذہب سے متعلق مواد شائع ہونے پر مشتعل افراد کی طرف سے ہنگاموں کے دوران 4 افراد کی ہلاکت اور اس کے علاوہ مبینہ طور پر توہین مذہب کرنے والے افراد کی گرفتاری کے سلسلے میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں. ماجرا ہے کیا؟ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
گوجرانوالہ کی مقامی پولیس کے ایک اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ فیس بک پر مبینہ طور پر توہین مذہب کے مواد کی اشاعت کے بعد احمدی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف لوگوں کو اکسانے والے امام مسجد مولوی حاکم خان کو گرفتار نہ کرنے سے متعلق مختلف مذہبی حلقوں کی طرف سے پولیس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس مقدمے کے مرکزی کردار مولوی حاکم خان سمیت دیگر نامزد اور سینکڑوں نامعلوم افراد ابھی تک روپوش ہیں۔ گجرانوالہ پولیس کے ترجمان گلریز خان کے مطابق اس واقعے سے متعلق مختلف نجی ٹی وی چینل سے ویڈیو فوٹیج حاصل کر لی گئی ہیں، جن میں نامعلوم ملزمان کو شناخت کرنے کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے اس واقعے سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجی جانے والی رپورٹ مسترد کر دی گئی ہے، اور اس ضمن میں ضلعی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع رپورٹ مرتب کریں۔ تھانہ پیپلز کالونی نے فیس بک پر توہین آمیز مواد شائع کرنے کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے، اور مقامی تھانے کے ایک اہلکار ابو بکر کے مطابق یہ مقدمہ 295A کے تحت درج کیا گیا ہے، جس کی پاکستانی قانون میں سزا عمر قید ہے۔
اسلام آباد سے یہ تھی شہزاد ملک کی رپورٹ۔ حالات حضرہ کا پروگرام سربین ہم بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج ایک انگریزی اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اپنے دور طفلیت میں، مطلب ابھی بچپن سے گزر رہی ہے، تو اس کو پروان چڑھتے کتنا عرصہ لگے گا، یہ سوال آنے والے موضوع میں شاید کور ہو ہی جائے۔ سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔ سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سربین اور جہانما سنا کیجیے۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے نزدیک ایک کشتی الٹ گئی ہے جس میں 350 افراد سوار تھے۔ امدادی ٹیموں نے 100 سے زیادہ افراد کو بچا لیا ہے، جبکہ 210 افراد کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ تفصیل کے ساتھ عادل شاہ زیب۔
یہ حادثہ ڈھاکہ سے 20 میل دور واقع دریا پدما میں پیش آیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امدادی ٹیم نے 100 سے زیادہ لوگوں کی جانیں بچا لی ہیں، جبکہ 210 اب بھی لاپتہ ہیں۔ کشتی میں سوار زیادہ تر مسافر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عید منا کر واپس آ رہے تھے۔ کشتی میں سوار مسافر عزیز الحق نے بی بی سی کو بتایا،
جب کشتی ہوا کے دباؤ اور کرنٹ کی وجہ سے کنٹرول سے باہر ہوئی تو وہ ادھر سے ادھر جھولنے لگی۔ ایسے میں کشتی چلانے والے نے چھلانگ لگا دی اور پھر کشتی بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئی اور ڈوب گئی۔ ہم 350 مسافر تھے لیکن صرف 40 تیر کر کنارے تک پہنچ سکے۔
بنگلہ دیش میں ناقص حفاظتی تدابیر اور کشتی میں ضرورت سے زیادہ مسافر سوار ہونے کی وجہ سے یہ حادثات عام ہیں۔ اس سال مئی میں اسی دریا میں ایک کشتی ڈوب جانے سے 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
عادل شاہ زیب کی تھی رپورٹ۔ بھارت میں ریاست مدھیہ پردیش کے ہائی کورٹ کے ایک جج پر ایک ذیلی عدالت کے خاتون جج نے جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ خاتون جج نے بھارت کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھنے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے۔ یہ ججوں کے خلاف اس قسم کی شکایات کیوں آ رہی ہیں؟ پورے ماجرے کے ساتھ دہلی سے شکیل اختر۔
ذیلی عدالت کی خاتون جج نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے جج پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک عرصے سے انہیں جنسی طور پر قریب آنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ خاتون جج نے کہا کہ وہ دباؤ میں آئے بغیر کسی طرح وقار کے ساتھ اپنا کام کرتی رہیں، لیکن اب ان کے لیے اپنے عہدے پر کام کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ خاتون جج نے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں ان تمام واقعات کی تفصیل دی ہے جن میں ہائی کورٹ کے جج انہیں مبینہ طور پر ہراساں کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں ہائی کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ وہ عدلیہ کے ادارے اور شبیہ کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سی بی آئی کی انکوائری کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ قصوروار پائے جاتے ہیں تو انہیں سزائے موت دی جائے۔ ملک کے سرکردہ وکیل مجید میمن نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
یہ بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے اور جیسا کہ ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا آر ایم رودھا صاحب نے کہا کہ وہ بڑی گمبھیرتا کے ساتھ اس کی دخل لے گئے اور اس پر سختی سے کارروائی ہونی چاہیے تاکہ ایسا کوئی معاملہ اس کے بعد سامنے نہ آئے، ایسی کوئی واردات نہ ہو۔
رکن پارلیمان نریش اگروال نے کہا کہ عدلیہ میں اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے بعض اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے۔
اگر جیوڈیشری میں اس طریقے کے ایلیگیشن لگتے رہے تو پھر مہیلاؤں کو کہیں کہ جیوڈیشری میں جانے میں سنکوچ ہوگا اور یہ دیش کے ساتھ نیا نہیں ہوگا۔ ہمیں کہتا ہوں سرکار اور جیوڈیشری دونوں کو مل کے اس پر چنتن کرنا چاہیے اور ایسے قانون بنانے چاہیے کہ بھوشیہ میں اس پرکار کی گھٹنا نہ گھٹے۔
اس دوران سپریم کورٹ کی سرکردہ وکیل ورندا گروور اور اندرا جے سنگھ نے پارلیمنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے جج کو برطرف کرنے کے لیے امپیچمنٹ کا عمل شروع کریں۔
سب سے پہلے ہم یہ مانگ کر رہے ہیں اس دیش کے سنسدوں سے کہ آپ ایک دم جلدی امپیچمنٹ شروع کیجیے۔ اس کے لیے 50 ایم پیز راجیہ سبھا کی سگنیچر چاہیے اور لوک سبھا سے 100 ایم پی۔
حالیہ مہینوں میں اعلی ججوں پر جنسی طور پر ہراسا کرنے کے الزام کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 2 ریٹائرڈ ججوں پر بعض ٹرینی وکلا نے ہراسا کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ان دونوں واقعات میں ابتدائی شور شرابے کے بعد تفتیش کا عمل پورا نہ ہو سکا اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
بھارت کے سابق وزیر خارجہ اور گاندھی نہرو خاندان کے پرانے معتمد نٹور سنگھ کی خود نوشت سوانح حیات آج کل ملک میں موضوع بحث ہے۔ مسٹر سنگھ نے اپنی کتاب میں کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی اور وزیر اعظم منموہن سنگھ پر براہ راست حملے کیے ہیں اور مسٹر نٹور سنگھ کا دعویٰ ہے کہ مسز سونیا گاندھی نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ اپنی کتاب میں بعض واقعات کا ذکر بھی نہ کریں۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم۔
نٹور سنگھ شروع سے ہی نہرو گاندھی خاندان کے بہت قریب رہے ہیں۔ یو پی اے کی پہلی حکومت میں وہ وزیر خارجہ تھے، لیکن عراق کے آئل فار فوڈ یا تیل کے بدلے خوراک پروگرام میں بدعنوانی کے الزامات پر جب یو این کی ایک رپورٹ میں ان کا نام آیا تو انہیں بے گناہی کے دعووں کے باوجود مستعفی ہونا پڑا۔ تب سے وہ سونیا گاندھی سے ناراض ہیں۔ 2004 میں جب حیرت انگیز طور پر کانگریس پارٹی اقتدار میں لوٹی تو عام تاثر یہ تھا کہ سونیا گاندھی ہی وزیر اعظم بنے گی، لیکن سونیا گاندھی نے یہ کہتے ہوئے وزیر اعظم کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کی انتر آتما یا ضمیر کی آواز انہیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔
میرے سامنے ہمیشہ سپشٹ تھا کہ اگر کبھی ایسی ستھتی پیدا ہوئی جیسی آج تو میں اپنی آتما کی آواز کے مطابق چلوں گی۔ آج میری انتراتما مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں ونمرتا کے ساتھ یہ پد سویکار کرنے سے منع کر دوں۔
لیکن نٹور سنگھ نے اپنی کتاب ون لائف از ناٹ انف میں لکھا ہے کہ سونیا گاندھی اپنے دل کی آواز نہیں بلکہ راہل گاندھی کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئی تھیں۔ مسٹر سنگھ کے مطابق راہل گاندھی نے اپنی والدہ سے کہا کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتی ہیں تو اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کی طرح انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، اس لیے انہیں وزیر اعظم بننے سے روکنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس بات سے راہل گاندھی کی کیا مراد تھی؟ کیا یہ دھمکی تھی؟ نٹور سنگھ:
دھمکی نہیں تھی بھائی، ایک بیٹے کا اپنی ماں کے لیے پیار تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے پتا کی ہتیا ہو گئی، میری دادی کی ہتیا ہو گئی، اور میں یقین مانتا ہوں کہ اگر آپ ہو جائیں گے تو 6 مہینے میں آپ کو گولی مار دی جائے گی، تو بتائیے ایک بیٹے کے میں آپ کو یہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اڑ گئے کہ میں ہونے نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے جائے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو مار دیا جائے گا 6 مہینے کے اندر۔
مسٹر سنگھ کے اس دعوے کی پوری طرح تو نہیں، لیکن جزوی طور پر کئی کانگریسی رہنماؤں نے تصدیق کی ہے۔ سابق وزیر منی شنکر ائیر کا کہنا ہے کہ مسز گاندھی کے فیصلے کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ واحد وجہ نہیں تھی۔ مسٹر سنگھ کا دعویٰ ہے کہ جب یہ خبر عام ہوئی کہ وہ اس واقعے کا ذکر اپنی کتاب میں کریں گے تو پرینکا گاندھی اور سونیا گاندھی دونوں ان سے ملنے آئیں اور انہیں منانے کی کوشش کی۔
تو اتنے میں سونیا جی آ گئیں، میں نے کہا بڑا سرپرائز، بڑی خوشی کی بات ہے آپ آئیں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا کہ دیکھیں میں نے پرینکا کو بتا دیا ہے جو کچھ میرے ساتھ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا بھائی مجھے پتا نہیں تھا کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، تو میں نے یہ تو کوئی مانے گا نہیں کیونکہ آپ کے بغیر تو وہاں ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایم سوری۔ میں نے کہا دیکھیے نہ منموہن سنگھ جی کی نہ کسی منتری کی ہمت ہوتی کہ مجھ پر انگلی اٹھائے بغیر آپ کی اجازت کے۔
سونیا گاندھی اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے مسٹر نٹور سنگھ کے انکشافات پر سخت تنقید کی ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ وہ پورا سچ ظاہر کرنے کے لیے خود ایک کتاب لکھیں گی، جبکہ منموہن سنگھ نے کہا کہ نجی بات چیت کی تفصیلات ظاہر کر کے انہوں نے سب کا بھروسہ توڑا ہے۔ منموہن سنگھ کے بارے میں بھی نٹور سنگھ نے انتہائی سخت زبان استعمال کی ہے۔ انہیں ایک کمزور وزیر اعظم بتاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تمام اہم فیصلے سونیا گاندھی ہی کرتی تھیں اور تمام ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائلیں باقاعدگی سے ان کے پاس بھیجی جاتی تھیں۔ مسٹر سنگھ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ امریکہ انہیں وزیر خارجہ بنائے جانے کے خلاف تھا اور یہ بات انہیں خود منموہن سنگھ نے بتائی تھی۔
دیکھیے اس وقت بڑے ملکوں میں سی آئی اے کی پینیٹریشن بہت گہری ہے۔ منموہن سنگھ نے مجھ سے خود کہا بھائی مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے آپ کو ایکسلنس منسٹر بنانے میں، کیونکہ امریکن خلاف ہیں آپ کے اور امریکن ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں ہر کو، ہمارے ہم کر دیں گے۔
سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ نٹور سنگھ کی کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا پہلے سے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں ذکر نہیں تھا، بس یہ باتیں اب زیادہ تفصیل سے سامنے آئی ہیں۔ ان پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب بیچنے کے لیے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں اور یہ کہ ان کے بیٹے جگت سنگھ بی جے پی کے ٹکٹ پر راجستھان کی قانون ساز اسمبلی کا الیکشن لڑے اور جیتے تھے۔ پارلیمانی انتخابات میں شکست فاش کے بعد بہت سے رہنماؤں نے پارٹی اعلی کمان کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی ہے۔ مسٹر نٹور سنگھ کے انکشافات سے ان کے حوصلے اور بلند ہوں گے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
تو 14 اگست کو پاکستان میں کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا، لانگ مارچ ہوگی، پاکستان پاکستان کے اندر ہی آزاد ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ اس کا تجزیہ کوشش ہوگی کہ کل کے پروگرام میں ضرور شامل ہو۔ لیکن اب آپ کی تفریح تباہ کا ذکر۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کہتی ہے کہ بچے روزانہ اگر ذرا دیر ویڈیو گیمز کھیلیں تو ان کی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی نشو و نما پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے 10 سے 15 سال کی عمر کے 5,000 بچوں پر سروے کیا۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ، غزنفر حیدر کی زبانی۔
سائنسدانوں نے اپنی نئی تحقیق میں یہ پایا کہ جو بچے روزانہ 1 گھنٹے سے کم ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ ان بچوں کے مقابلے پر معاشرے سے زیادہ ہمانگ ہوتے ہیں جو ویڈیو گیمز بالکل نہیں کھیلتے، لیکن جو بچے روزانہ 3 گھنٹے سے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ مجموعی طور پر اپنی زندگی سے کم مطمئن پائے گئے ہیں۔ یہ تحقیق بچوں کے طبی جریدے پیڈیٹرکس میں شائع کی گئی۔ تجرباتی ماہر نفسیات ڈاکٹر اینڈریو زابلسکی نے 10 سے 15 کے وہ روزانہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ اسکول کے عام دنوں میں وہ کتنی دیر تک کنسولر یا کمپیوٹر پر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے عناصر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ ان کے جوابات کی بنیاد پر نفسیاتی اور سماجی سطح پر ہم آہنگی کی سطح کا تجزیہ کیا گیا۔ پھر ان کا دوسرے گروپ سے تقابل کیا گیا جن میں گیمز نہیں کھیلنے والے بھی شامل تھے۔ جو بچے عام طور پر 1 گھنٹے سے کم گیمز کھیلتے تھے انہوں نے زیادہ تر اپنی زندگی سے اطمینان کا اظہار کیا اور ان میں سماجی سطح پر سب سے زیادہ مثبت ہم آہنگی نظر آئی۔ ایسے بچے جذباتی سطح پر بھی مسائل سے کم ہی دوچار نظر آئے اور ان میں عدم توجہی بھی نہیں دیکھی گئی۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق جو بچے روزانہ 3 گھنٹے سے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلتے تھے ان میں لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی سب سے کم صلاحیت نظر آئی۔ ڈاکٹر زابلسکی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق کے بارے میں کہا، تحقیق کی دنیا کا جھکاؤ اکثر ایک جانب ہوتا ہے، یعنی بعض لوگ ویڈیو گیمز کو انتہائی کارآمد سمجھتے ہیں جبکہ دوسرے اسے پرتشدد عمل سمجھتے ہیں۔ ایسے میں یہ تحقیق ایک نیا زاویہ پیش کرتی ہے۔
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ آپ نے غزنفر حیدر سے سنی۔ 3 ہتیں یعنی 3 ضلعے مشہور ہیں، بالہٹ، تریاہٹ اور وردھ ہٹ۔ بالہٹ کہتے ہیں بچے کی ضد کو، اس سے بچنا چاہیے، اس سے کہ بچہ رونے سے ڈراتا ہے۔ تریاہٹ خاتون کے لیے آتا ہے، وہ بھاگنے سے ڈراتی ہیں، اور وردھ یعنی عمر رسیدہ آدمی، وہ مرنے سے ڈراتا ہے۔ تو یہاں بزرگوں کا، خواتین کا ذکر تو نہیں لیکن بچوں کا ذکر تھا کہ جن کو کمپیوٹر گیمز سے ذرا سی خوراک کے ساتھ رکھا جائے تو صحت ہے، اور جو ہی یہ غذا بڑھا دی جائے تو نہ کام کا نہ کاج کا، اور رہ گیا وہ دشمن اناج کا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو تازہ بہ تازہ خبروں کے لیے، پل پل بدلتی صورتحال کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں، جہاں پر آپ سے آپ کی رائے بھی پوچھی جاتی، ہو سکے تو اس میں بھی شرکت کریں۔ سہربین اختتام کو پہنچا، اس کے ایڈیٹر تھے اسد علی، پروڈیوسر غزنفر حیدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے مہناز فاطمہ، اور یہاں لندن سے اسٹیورٹ ویلی۔ تو میں اپنے تمام ساتھیوں سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں, اور جیسا کہ پہلے بتایا تھا آج خبروں کا مورچہ سنبھالا ہے شمائلہ خان نے.
فرانس نے غزہ میں اسرائیلی کارروائی پر شدید تنقید کی ہے. فرانسیسی صدر نے اسرائیل سے غزہ میں قتل عام روکنے کا مطالبہ کیا ہے. عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے ملک کی فضائیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ کرد جنگجوؤں کی مدد کریں جنہیں جہادیوں نے شمالی علاقوں سے باہر دھکیل دیا ہے. شام میں فوج اور اسلامی شدت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے ہزاروں افراد شام کے لبنان سے منسلک سرحدی علاقے کی جانب فرار ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں. پاکستان میں فوجی حکام کے مطابق شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عصب میں 2 سیکیورٹی اہلکار جبکہ 7 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. چین کے صوبے یونان میں زلزلے کے بعد امدادی کارکن زندہ بچانے والے افراد کی تلاش کا کام کر رہے ہیں. اور برطانیہ اور بیلجیم کے جنگ عظیم اول میں حصہ لینے کے 100 سال مکمل ہونے پر دونوں ممالک میں تقریبات منائی جا رہی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.